الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود اللہ تعالیٰ کے قانون بہت پختہ اور اٹل ہیں، اس کا نظام بہت یقینی ہے، انسان خود شک اور شبہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں بدلتا، اللہ کے پختہ ترین قوانین میں سے ایک بنیادی قانون یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندے اللہ کے دین کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں, جو سلوک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ جواباً وہی سلوک کرتا ہے. آج ہم اگر دیکھیں کہ ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہیں, خاص طور پر مسلمان بے پناہ دنیاوی تکلیفوں میں مبتلا ہیں, جگہ جگہ سے یہی خبریں ہیں مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہے, یہ پریشانی ہے, ان کو حقوق نہیں ملتے, ان کی آزادیاں طلب کر لی گئی ہیں, ان کو معاشی مسائل درپیش ہیں, مسلمانوں کے کاروبار نہیں چلنے دیے جاتے, ان کے ملکوں کے نظام فیل کیے جا رہے ہیں. جگہ جگہ سے آپ کو یہی خبریں ملیں گی. اور پھر ہم بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب سوچنے بیٹھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے, مشکلات سے نجات کا راستہ کیا ہے, جب تجزیے کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں. یاد رکھو, جب مرض کی تشخیص ہی غلط ہوگی تو اس کا علاج کبھی صحیح نہیں ہوگا. کامیاب حکیم ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مرض کی تشخیص صحیح کرتا ہے, مرض کی بنیاد کو پکڑتا ہے, پھر اس کے ازالے کی علاج کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کی تشخیص صحیح ہے, اس نے بیماری کی جڑ کو پکڑ لیا, اسے سبب معلوم ہو گیا اور اس کے مطابق اس نے علاج تجویز کیا, تو عموماً علاج صحیح ہوتا ہے. ہمارے ہاں ان مسائل کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم عام دنیاوی اصولوں کے مطابق تجزیہ کرتے ہیں. فلاں علاقائی مسئلہ ہے, کاروبار اگر الجھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ بنیادیں ہیں, بین الاقوامی مسائل ہیں, قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے, پوری دنیا کے اندر جو رجحان چل رہا ہے ہم بھی اسی کا شکار ہیں. یہ تجزیے کرنے والے ہمیشہ تجزیے کرتے ہیں. اور پھر کہ بھی آج بین الاقوامی سطح پر کنٹرول کرنے والے ہاتھ کون سے ہیں, پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ ہم سے بگڑے ہوئے ہیں, ہم سے خوش نہیں ہیں, اس لیے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو. یہودی اس وقت دنیا کے کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں, صلیبی ان کے ساتھ مل کر دنیا کو لوٹ رہے ہیں. اگر ہم بھی اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, اپنے ملک چلانا چاہتے ہیں, اپنے نظام چلانا چاہتے ہیں, اپنے معاشی استحکام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو لازماً ہمیں ان یہودیوں کو خوش کرنا پڑے گا, صلیبی لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا, ان کی شرطیں ماننا پڑے گی. یہ تجزیے کیے جاتے ہیں اور اس پر پھر کوششیں شروع ہو جاتی ہیں. میرے محترم بھائیوں, پوری دنیا کے مسلمان آج اس بنیادی خرابی غلطی میں مبتلا ہیں. سب سے زیادہ غلطی کرنے والی حکومتیں, حکومتوں میں بیٹھنے والے اعیان, پالیسیاں وضع کرنے والے, نظام چلانے والے, سب سے زیادہ غلطی کا, گناہ کا, بلکہ بغاوت کا مرتکب
اس وقت کے حکمران مسلمانوں کے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے مسلمانوں، یاد رکھو میرے قانون تمہارے لیے اور ہیں، کافروں کے لیے میرے قانون اور ہیں. تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ تم اپنے آپ کو، اپنے حالات، ماحول، مسائل کو ان پر قیاس کیوں کرتے ہو؟ تمہارا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو تو ہمیشہ کے لیے مہلت دے رکھی ہے، ہاں میری پکڑ ضرور آتی ہے، اور زیادہ تر میں ان کے معاملے کو آخرت پر چھوڑتا ہوں کہ اکٹھا ہی پکڑوں گا، پوچھوں گا. لیکن مسلمانوں کے لیے اس کا معاملہ یہ نہیں. مسلمانوں کے بارے میں اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں سدائیں دوں، ان کو سمجھاؤں؟ وہ سمجھاتا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ گواہ ہے قرآن خور سے جو شخص پڑھتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ قرآن تو میرے لیے ہے، یہ قرآن تو میرے ماحول کے لیے، میرے معاشرے کے لیے، میرے مسائل کے لیے، مجھے جو حالات درپیش ہیں قرآن ایک استاد کی حیثیت سے مجھے سمجھا رہا ہے. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں، خاص طور پر سنن ابی داؤد کی حدیثیں اور نسائی کے ابواب، بخاری اور مسلم کے بہت زیادہ ابواب اس موضوع پر ہیں کہ جب مسلمان زوال کا شکار ہوں گے، مسلمانوں پر خیر مسلط ہوں گے، مسلمان غلامیوں کی زندگیاں بسر کریں گے، پریشانیوں کا شکار ہوں گے، تو ان کے اسباب کیا ہوں گے؟ میرے بھائیو، اگر ہم غور سے پڑھیں، واللہ ایک ایک چیز ایسے نظر آتا ہے جیسے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نقشے کھینچ کے رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے واضح، اور ہم بالکل اسی کے مطابق بنتے اور ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور زوال کے وقت کے بیان کردہ حالات، اپنی امت کے مسائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاندار تجزیے کرتے. میرے بھائیوں، اگر آج یہ پالیسی ساز ادارے، آج یہ فائلوں میں گم حکمران اور صلیبیوں یہودیوں کی طرف دیکھ کے مسائل کے تجزیے کرنے والے اگر کبھی اللہ کا قرآن غور سے پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بغور مطالعہ کرے، یقین کیجئے بڑے مسئلے سمجھ میں آئیں گے. بنیاد کے لوگ پکڑ سکتے ہیں، مسائل کا حل کر سکتے ہیں، لیکن افسوسناک بات ہے چاہے کوئی مصر میں بیٹھا ہے، شام میں بیٹھا ہے، خلیج میں بیٹھا ہے، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے، ایک ہی غلطی میں مبتلا. قرآن بند پڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، کتب بالکل بند کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جو کھاتے کھلے ہوئے ہیں، فائلیں کھلی ہوئی ہیں، کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لٹریچر پڑھا جا رہا ہے. کون سا ہے جو یورپ سمجھا رہا ہے، جو یہودی بتا رہا ہے؟ وہ استاد بن کے بیٹھا ہے آج کا یہودی، اور مسلمان اس کے سامنے سر جھکا کے، شاگرد بن کے، اس کی بکری مان کے بالکل ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. وہ ظالم یہودی اس کی سوچ کو بدل رہا ہے، اس کے ذہن عقیدے کو بدل رہا ہے، اس کا عمل تبدیل کر رہا ہے، اس کی ثقافت تہذیب بدلی جا رہی ہے، اس کی معیشت سیاست تباہ کر دی گئی ہے. اس ظالم استاد یہودی نے سب کچھ مسلمان سے چھین لیا، دین کی دولت چھین کے اپنی بے دینی کا گند ان کے اندر بھر دی. اور آج بڑے بڑے پڑھے لکھے، معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، یورپ سے پی ایچ ڈی کرنے والے اس دنیا میں مسلمانوں کے مسائل کا بڑا باعث وہ ظالم یہ پی ایچ ڈی کر کے آنے والے جن کے لباس بدل گئے, جنہوں نے انگریز کی ٹانیاں پہن کے گلے میں انگریز کا پھندا غلامی کا ڈال کے آزادیاں ختم کر کے اپنے ذہن کو ان کے مطابق ڈھال لیا, آج یہی پی ایچ ڈی آج یہی ان یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آنے والے جہاں یہودی استاد پڑھاتے ہیں. میں حیران ہو گیا, اللہ اکبر, جب میں امریکہ گیا وہاں حالات کو بغور دیکھا, یونیورسٹیاں بہت دیکھی, وہاں یونیورسٹیاں اس طرح ہیں جس طرح پاکستان میں ہائی اسکول مڈل اسکول ہوتے ہیں, اتنی یہ جی فلاں فلاں یونیورسٹی میں اسلامیات کا شعبہ ہے, اسلامیات کا, اکنامک دوسری چیزیں چھوڑو اسلامیات کے شعبے ہیں, یہاں جی فلاں فلاں پاکستان سے آیا ہوا پی ایچ ڈی کر رہا ہے, عرب ملکوں سے آ کے لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں. بھئی آپ پڑھاتے کون ہیں؟ اللہ اکبر, تحقیق کر کے پتا چلا اکثر یہودی مسلمانوں کو پڑھا رہے, ان کے استاد ہیں, مسلمان ان کے سامنے بیٹھ کے مقالے لکھتے ہیں, وہ ان کے گائیڈ بنتے ہیں, وہ ان کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں, ذہن کا بیڑا غرق کرتے ہیں, تشکیق ان کے اندر بھرتے ہیں, اسلام کے ہر معاملے میں شکوک پیدا کر دیے. میرے بھائی, اسلام کی حقانیت ان ظالموں نے مشکوک کر دی, اسلام کا معاشی سیاسی نظام مشکوک بنا دیا, بے اثر بنا دیا, اور جہاد کے بارے میں ذہن بدل دیا. وہ جی پرانے دور کی باتیں ہیں, ان قبائلی ادوار میں ایسے ہوتا تھا, ایسے چلتا تھا, مسلمانوں کے معاشی نظام چلتے تھے, ان کے سیاسی طور طریقے چلتے تھے, جہاد چلتا تھا. آج کا دور یہ نہیں ہے, آج جدید دور, جدید تعلیم یافتہ, جدید روشنی, فلاں فلاں یہ معاشی دور ہے, یہ فلاں ہے, آزادیوں کا دور ہے, جمہوری دور ہے. اس دور کے اندر روشن خیال, اعتدال پسند لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ انتہا پسند ہوتے ہیں مذہبی قسم کے لوگ, اللہ اور اس کا رسول کا نام لینے والے, کتاب و حکمت کی باتیں کرنے والے, قرآن و سنت کے نام لینے والے, یہ تو انتہا پسند ہوتے ہیں. اعتدال کی بات کرنی چاہیے, نئی روشنی کے ساتھ بندے کو چلنا چاہیے. سب کے ذہن اس طریقے سے بدلے جاتے ہیں, ڈھالے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, جس طریقے سے یہاں سے جانے والوں کے لباس بدل جاتے ہیں, ٹائی پہننا شروع کر دیتے ہیں, پینٹ کوٹ پہن کے بالکل ان کا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی خاتون چلے جائے وہ بدکاری میں ان کے برابر ہو جاتی ہے, پردہ اس کا ختم, ذہن اس کا برباد, پنڈلیاں اس کی ننگی, چہرہ تو کیا بات ہے, ہر چیز میں بیڑا کر. پھر یہ واپس آ کے یہی حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھے, یہی عدالت کی کرسیوں پر بیٹھے, یہی پالیسیاں بنائیں, معاشیات سیاسیات کے طریقے چلائیں, اور ان پڑھ بیچارے, یہ کوئی جوتے گانٹ رہا ہے, کوئی بیچارہ قصاب کی دکان پہ بیٹھا ہے, ان بیچاروں کو جن کو باہر جانے کا موقع نہیں ملا, ان کو کیا حق ہے؟ نہ ان کو سوچنے کا حق ہے, نہ ان کو بات کرنے کا حق ہے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ اس دور کے لوگ ہی نہیں ہیں. اور پھر وہ لوگ جو مسجدوں میں آباد ہیں, مسجدوں میں, وہ کہتے ہیں یہ تو پرانی وضع کے لوگ ہیں, دینی مدرسے یہ تو معاشیات کے راستے میں رکاوٹ ہیں, موجودہ نظام کے لیے تباہی کا باعث ہے. یہ قرآن پڑھنے والے, 1400 سال پرانی باتیں کرنے والے, آج کا دور کہاں, یہ 1400 سال پرانی باتیں کہاں سے آ گئی, وہ اس دور میں کیسے فٹ ہو گئی؟ اس لیے بند کرو ان مدرسوں کو اور جدید راستے پر لے کے آؤ ان مدرسوں کو, نیا نصاب بناؤ ان مدرسوں کے لیے, نئے طور طریقے, وہی یہودی استادوں سے پڑے ہوئے ان مدرسوں میں بیٹھے پڑھائیں. جیسے کالجوں یونیورسٹیوں میں تباہی پھیلا دی انہوں نے, ایسے دینی مدرسوں میں بھی نیا نصاب لے کے آؤ، نئے استاد لے کے آؤ، داڑھی منڈے کٹے، اللہ اکبر، لباس بدل گئے، چہرے داڑھیوں سے صاف، لباس انگریزوں والے، حجامت انگریزوں والی، ہر چیز جیسے ظاہر بدلنا شروع ہو گیا، اس سے زیادہ باطن بدلنا شروع ہو گیا، ذہن بدلے، دل بدلے، سوچیں بدلی، ہر چیز بدل گئی، عقیدے بدل گئے، ظاہر باطن سے بدلے ہوئے یہ حکمران مصر میں بھی بیٹھے نظر آئیں گے، شام میں بیٹھے نظر آئیں گے، فلسطین میں بیڑا کرک ان کا، اور جہاد کیوں نہیں اٹھا ابھی تک، فلسطین میں کیوں نہیں اٹھ رہا، کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں یہودی، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جہاد کرتے ہیں افغانی لوگ، جنہوں نے ان یونیورسٹیوں کے منہ نہیں دیکھے، جنہوں نے یہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کی غلامیاں تسلیم نہیں کی، جو آج بھی بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں رہتے، وہ کچے کوٹھوں میں رہنے والے لوگ، جدید روشنی سے دور، جن کے دل میں آج بھی اللہ کی روشنی موجود ہے، قرآن کا نور موجود ہے، یہ دو نور کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، آسمان سے آنے والا نور بھی ہو اور یورپ امریکہ سے آنے والی روشنی بھی، دونوں اکٹھی موجود ہوں، بھائیوں نہیں چلے گا، دو روشنیاں اکٹھی کبھی نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں جمع کبھی نہیں ہو سکتی۔ ان افغانیوں نے جہاد کر لیا، اور ان سے جہاد سیکھنے والے پاکستانیوں نے جہاد کر لیا، کشمیریوں نے جہاد کر لیا، اور جو جو جہاں جہاں اس روشنی سے دور آج بھی اللہ کے دین سے وابستہ، انہوں نے جہاد کر لیا اور کر رہے ہیں، جہاد کی سوچیں ہیں، آج مقابلہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لو، یہ سمٹ سمٹ کر معاشی انقلاب، سیاسی انقلاب اور سماجی تبدیلیاں، معاشرے کی تباہیاں، تہذیب و ثقافت کی بربادیاں جو اس امت میں ایک لمبا عرصہ ہوئی تھی، 200 سال یہ تباہی کے، گزشتہ 200 سال مسلمانوں پر یہ تباہی کے ایسے گزرے ہیں کہ ہر چیز بدل کے رکھ دی گئی ہے، ہر چیز بدل کے رکھ دی گئی ہے، یہ سوچیں مفقود ہو گئی ہے، ناپید ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ کے کچھ بندے بہت تھوڑے ہیں، بھائی پوری دنیا میں مسلمان آبادی میں سے ابھی 2% لوگ جہاد میں نہیں اٹھے، ابھی 2% مسلمان جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن یہ لوگ جو اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو یہ صرف وہ نہیں ہے جنہوں نے کشمیر جا کر ہندو کا مقابلہ کیا، بوسنیا میں سربی صلیبیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہ ظاہرا صرف اتنی بات ہے، جہاں سے ان کو دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے، گولی کی زبان بولنے والے لوگ، خون بہانے والے لوگ، جن کا تعارف ان الفاظ میں کروایا جا رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس سے پیچھے اور ہے میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اس جہاد نے تہذیبوں کی جنگ شروع کر دی ہے، ثقافت کی جنگ شروع کر دی ہے، یہ مسئلہ صرف کشمیر کا، یہ بوسنیا کسورو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف فلپائن کا مسئلہ یا چند ایک مسائل نہیں ہے، نہ ہی افغانستان کا مسئلہ اس علاقے تک محدود رہ گیا ہے، آج اللہ کے ان بندوں نے دنیا میں تہذیبوں کی جنگ شروع کر کے آج دنیا کفر کو اتنا پریشان کر دیا ہے، اس قدر وہ پریشان ہو گئے ہیں، کس بارے میں پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو ہمارا پورا فلسفہ اس وقت تباہ ہو رہا ہے، ہم نے مسلمانوں کو جس پٹڑی پر چڑھایا تھا، جو ذہن دیا تھا، جو تعلیمی ادارے بنا بنا کے، یونیورسٹیاں سجا کے، بڑے بڑے اسکالرشپ دے کے اور لوگوں کو پی ایچ ڈیاں کروا کے کنٹرول کیا، خلیج مشرق کے ملکوں کو، مشرق وسطی، شام، مصر، فلسطین کو، پاکستان، ان سارے علاقوں کو جس طریقے سے کنٹرول کیا تھا، یہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جنہوں نے تہذیبوں کی جنگ شروع کر دی ہے. اور لباس انہوں نے بدل لیے، لباس انہوں نے بدل لیے. آج ہمارے وزراء کہتے ہیں بھائی امریکہ کو مجاہدین کا لباس پسند نہیں ہے، اس لیے ضابطہ اخلاق بناؤ، اس کے اندر مجاہدین کی وردی بند کرو، یہ مجاہدین کی ٹوپی ان کو اچھی نہیں لگتی، یہ جیکٹ ان کو اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں ہماری پینٹ کدھر گئی، ٹائی کدھر گئی، وہ لباس کدھر گیا، وہ لباس کدھر گیا. ان بیچاروں کو حساب دینا پڑتا ہے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ مجاہدین نے لباس تمہارا بدل دیا. یہ ہر چیز میں تبدیلیاں پیدا کرنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ بال کہاں سے آ گئے ان کے، یہ تو بڑے خوفناک ہیں، یہ بال بڑے خوفناک ہیں، بڑا ڈر لگتا ہے ان کو ان بالوں سے. کیا بالوں کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہے کیا اس کے اندر؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، ان بالوں میں سنت کا رنگ ہے، ساری قوت اللہ کے نبی کی سنت میں ہے. جب تہذیب ثقافت بدل جائے گی، مسلمان قوت بن جائیں گے، مسلمان غلامیوں سے نکلیں گے، مسلمان آزادیوں کا راستہ اختیار کریں گے. اور بھائی کشمیر کی آزادی بہت اہم ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان وہ آزادیوں کے ذہن بنائے. ذہنوں میں آزادیاں شروع ہوتی ہیں، جب قوموں کے ذہن آزاد ہوں پھر ان کے جسم بھی آزاد، پھر ان کے علاقے بھی آزاد، پھر ہر چیز آزاد ہو جاتی ہے. اور جب ذہن غلام ہو جائے تو کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، یہ ہے ایک عظیم مسئلہ اس وقت دنیا کا. اور یاد رکھو آہستہ آہستہ یہی مسئلہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے. انہوں نے معاشیات کو سب سے بڑا مسئلہ بنایا تھا، آج اللہ کی توفیق سے اللہ کے کچھ بندوں نے یہ 2% پوری دنیا کی مسلم آبادیوں میں سے 2% مسلمان کھڑے ہوئے ہیں. ان میں سے بھی تھوڑی تعداد ہے جو میدانوں میں لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے باقی تعداد وہ ہے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان کی سپورٹ کرنے والے ہیں، جو ان کو وسائل مہیا کرنے والے ہیں. تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ دن انشاءاللہ قریب ہیں، دور نہیں ہے، کہ باقی مسئلے، ان کے پیدا کیے ہوئے معاشیات کے مسئلے، معاشرے میں طبقات کی تقسیم کے مسئلے، یہ ظالم کلاسز بناتے ہیں، آقا اور غلامی کے نظاموں کو قائم کرتے ہیں، پیسہ کچھ ہاتھ میں، وسائل کچھ ہاتھوں میں دیتے ہیں، باقی نوکر چاکر بنا کے نوکریوں کے ذہن بناتے ہیں آبادیوں کے اندر. یہ طبقات کی تقسیم کر کے اپنے معاشیات کے کنٹرول کرنے والے ہیں، یہ نظاموں کو کنٹرول کرنے والے ہیں، طبقات کو باقی رکھنے والے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، وہ انشاءاللہ وقت قریب ہے جب یہ معاشی مسئلہ اصل مسئلہ نہیں رہے گا اس دور کا. اصل مسئلہ یہ بننے والا ہے، بتاؤ تم اللہ کے دین پر زندہ رہو گے یا کفر پر زندہ رہو گے؟ تمہیں کون سی تہذیب پسند ہے؟ کون سی ثقافت پسند ہے؟ اسلام میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو شکل یہ ہے، اسلام پہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے ملکی نظام یہ ہے، تمہارے معاشی سیاسی ڈھانچے یہ ہے، تمہارا استاد قرآن ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کا معاشرہ ہے، قرون اولا کے مسلمان ہیں، خلافت کے ڈھانچے ہیں. یہ مسئلے آج دنیا میں، یہ مسئلے کھڑا کرنے والا کون کیا ہے؟ جہاد. جہاد یہ مسئلے کھڑے کر رہا ہے، اور یہ ظالم سازشیں کر رہے ہیں اس جہاد کے خلاف، بڑی بڑی سازشیں ہیں. ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہے، یاد رکھ لینا میری بات غور سے سن لو، ایک سازش یہ بھی ہے یورپ سے خلافت کے نام لیوا آج پاکستان میں بھی آ رہے ہیں، مصر میں بھی پہنچے ہیں، اور وہاں ان کی ذہن سازی کر کے کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے ملکوں میں یہ ذہن دو, خلافت کو مسلمان پسند کرتے ہیں, اور تاریخ میں ان کی عروج کا دور خلافت کا دور ہے. یہ اپنی تاریخ کو پہچانتے اور سمجھتے ہیں, اس کو اپنا ہدف بنانا چاہتے ہیں. آج راستہ مسلمانوں نے وہی اختیار کیا. بھائی مجاہدین کا کوئی بینر نہ لگا ہو اس کو اتار دو, باقی سب درست ہے, باقی سب جائز ہے, کسی کو نہیں اتارنا. کیوں؟ ان کو پیچھے سے حکم یہ ہے کہ مجاہدین کے جہاد کا لفظ جہاں آئے یہ محو کر دو. کہتے ہیں جہاد کا لفظ محو کر دو, لوگوں کے ذہنوں سے اتار دو. جہاد کا بخار چڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. واللہ اتنا دکھ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے. کہتے ہیں جہاد کا بخار چڑھ رہا ہے, یہ بڑا خطرناک بخار ہے, اس بخار کو اتارو کسی طریقے سے. یہ سارے مسلمان اس بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں, چاہے کھالوں کی مہم ہو, چاہے اجتماعات کیے جائیں. اب وہ جمہوری سیاست دم توڑتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے, اور پاکستان کے عوام ہو یا دنیا میں ہر جگہ بسنے والے مسلم عوام, آج وہ جہاد کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سلسلے کو ختم کرو. خلافت ضروری ہے لیکن جہاد نہیں ہونا چاہیے. عجیب بات ہے. اب آئی جہاد کے بغیر خلافت کا تصور. ہاں وہ کہتے عوام کے ذہن بنائیں گے, پھر الیکشن لڑ کے پھر ہم خلافت قائم کر لیں گے. مقصد سن لو, مقصد اس جمہوریت کو پروان چڑھانا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ لوگ الیکشنوں کی طرف ہی رہے, جمہوری سیاست ان کے ذہنوں میں چھائی رہی, تو نتیجہ خلافت کبھی نہیں نکلے گا. اس لیے اس سبب کو مشکوک بناؤ, بنیاد مضبوط بناؤ, نتیجہ ہمارے حق میں ہو جائے گا. آج پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. میرے محترم بھائیوں, واللہ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان بیٹے, چاہے وہ کشمیر کی وادیوں میں کھڑے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, وہ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے اندر آج دعوت میں مصروف, لیکن دعوت و جہاد کا مشن لے کے آج دنیا کفر کے خلاف برسرے پیکار. اکیلا جہاد نہیں, جہاد میں اصل رنگ پیدا ہوتا ہے دعوت سے. دعوت لا الہ الا اللہ کی, عقیدہ سنت پر, عمل سنت پر, شناخت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جہاد پڑھتا جائے, دعوت چڑھتی جائے, جہاد جتنی پھیلے جہاد اتنا مضبوط ہو. یہ وہ پورا اللہ کے نبی کا, صحابہ کا, سلف کا پورا منہج ہے کہ جس کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ یہودیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آج صلیبیوں کے پھیلائے ہوئے گند کو صاف کر سکتے ہیں, اور لمبا عرصہ جو مسلمانوں نے غلامیوں کے اندر بسر کیا, ان غلامیوں میں, غلامی کے ادوار میں مسلمانوں کا ذہن جس طرح تباہ ہوا, تعلیم, سیاست, معیشت میں جو تباہیاں پھیلی, کاروبار جس طریقے سے بدلے گئے, میرے بھائی اس دعوت و جہاد کے صحیح منحج سے انشاءاللہ وہ تبدیلیاں آئیں گی. وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ اس وقت پورا ٹارگٹ یہ ہے. لشکر طیبہ کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. برطانیہ نے دہشت گرد قرار دے کے ساری دنیا کے کافروں کو, کیونکہ پورے یورپ میں, مغرب میں برطانیہ کو پالیسی ساتھ سمجھا جاتا ہے, امریکہ کی ماں کہا جاتا ہے برطانیہ کو. تو ان ظالموں نے سب نے امریکہ ان برطانیہ کا پیا ہے, اس ماں نے پالے ہیں یہ سارے, اسی نے آغاز کیا. آج پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہے, لیکن میرے بھائی استقامت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، ذکر کثرت سے کرنا، اپنے گناہوں کا اصلاح کرنا، اللہ سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا، اور پھر اپنے رب سے عہد کرنا کہ یا اللہ جو میرے پاس تھا میں نے پیش کیا، اللہ تو استقامت عطا فرما، تو مدد فرما، اللہ کی مدد طلب کی جائے، اس کے لیے بھائیوں قربانیاں پیش کی جائیں، اور ذہن کو پختہ رکھا جائے، شکوک و شبہات میں پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہونا. یہ بہت صحیح ٹکر لگ چکی ہے، بالکل صحیح میدان اس وقت سج گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اس میدان سے نکالنا چاہتے ہیں، اور حکومت سے پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں. پابندیاں لگا کر وہ کہتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں، اگر ان کی حکومت پابندی لگا دے پھر امریکہ کو بدنام ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے انہی سے کام لو. میرے بھائیوں حکمت اختیار کرو کتنی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو جس قدر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے استقامت کی دعائیں بھی کرو، اور اس کام کے کرنے کے لیے ذہنی طور پہ پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ کہ میدان یہی سجنے چاہیے، اور اسی کے اندر آپ کا زبردست کردار ہو، ایک ایک فرد کا، ایک ایک شخص کا. اور دیکھ لینا جون جون دعوت و جہاد کی گاڑی آگے بڑھے گی، انشاءاللہ فرقہ بندی ٹوٹے گی. یہ فرقوں سے بت جو اس وقت بنے ہوئے ہیں یہ پاش پاش ہوں گے، مسلمانوں کی تقسیم کا انگریزی نظریہ ختم ہوگا، اور انشاءاللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا، امت کا وجود مستحکم ہوگا، فرقے کمزور ہوتے جائیں گے، ان کی جانیں نکلتی چلی جائیں گی، اور مسلمان انشاءاللہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. یاد رکھو جتنے مسلمان مضبوط ہوتے جائیں گے اتنے کافر انشاءاللہ کمزور ہوتے جائیں گے، لیکن یہ لمبا سفر ہے، لمبی دوڑ ہے، قربانیوں کے راستے ہیں، زبردست جنگ کا ماحول ہے. میرے بھائیوں سوچنا یہ ہے کہ اس کے لیے واقعتاً کون تیار ہے، کون ہے جس نے یہ بات مان لی، ٹھان لی، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر مدد اللہ کی آئے گی، آ بھی رہی ہے انشاءاللہ العزیز. یہ مسئلے آپ دیکھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے گا، معاملہ آگے بڑھے گا. آؤ میرے بھائیوں سب مل کر، سب مسلمان، عوام، حکومتیں سب مل کر اس جہاد کو مضبوط کرے، تہذیبوں کی اس جنگ میں کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے کلمے کی لاج رکھیں، اسلام جس کا اقرار کیا ہے اس اسلام کو اللہ کے قرآن سے سیکھ کے، اللہ کے نبی کے فرمان سے سمجھ کے اس اسلام کو لے کر کھڑے ہوں. جدید دور کا اسلام نہیں، یورپ کا پیش کردہ اسلام نہیں، فرقوں والا اسلام نہیں، پارٹیوں والا اسلام نہیں، جدید روشنیوں والا اسلام نہیں، جدید الہاتی اشتہاتی دور کا اسلام نہیں، اللہ کے نبی والا اسلام، صحابہ والا اسلام، آسمانوں سے اترنے والا اسلام، وہ عمل والا اسلام، جہاد والا اسلام، وہ اسلام میرے بھائیوں، اس کو لے کر کھڑے ہونا ہے. آپ یقین کیجئے اس کی خدمت جتنی زیادہ کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا، کامیابیاں ملیں گی، آزمائشیں ضرور آئیں گی، مقابلے پڑتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے. بھائیو ہر وقت دعائیں کیا کرو، ہر وقت دعائیں کیا کرو، اور یاد رکھو اس کی مخالفت کرنا بڑا نقصان کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جانے دے رہے ہیں ان کے خلاف سازشوں میں مبتلا ہو جانا اور غیروں کے کام آ جانا، امریکہ یورپ کے نمائندے بن کے اللہ کے بندوں کے مقابلے میں آ جانا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، بارشوں کا رک جانا، تکلیفوں کا آنا، معاشی مسائل کا اس طریقے سے الجھتے چلے جانا، آپ دیکھ نہیں رہے۔ جو چاہے آپ پلاننگ کرتے رہیں، جو چاہے پلان کرتے رہیں۔ اللہ کہتا ہے بتاؤ میں بارش ہی نازل نہ کروں تو تم کیا کر لو گے؟ افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ ام نحن المنزلین، یہ پانی جو تمہارے استعمال میں، بتاؤ وہ پانی اتارنے والا کون ہے؟ بارشیں نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میں اگر پانی روک لوں، فمیاتیکم بماء معین، اس پانی کو تم میں سے ہے کوئی جو لے آئے، بارشیں برسا لے؟ آج پہاڑوں پر برفیں نہیں اتری، میدانی علاقوں میں بارشیں نہیں ہوئی، دریا خشک ہوئے۔ ہر چیز میرے بھائی، واللہ بہت ہولناک مرحلہ ہے، بڑی زبردست آزمائش کا مسئلہ ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ آؤ ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے اور اپنے سب سے بڑے گناہ کی معافی مانگے۔ وہ گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مسلمانوں، یہودیوں کی غلامی سب سے بڑا گناہ، صلیبیوں کی نوکری چاکری سب سے بڑا گناہ ہے، غیر اللہ کے نظاموں کو ماننا اور ان کے مطابق ملک چلانے سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ اس وقت امت مسلمہ شرک کی انتہا میں مبتلا ہے، غلامی کی انتہا میں مبتلا ہے۔ اس بڑی غلطی کا ازالہ اس وقت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ غلطی ہم دور کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو انشاءاللہ آسمانوں سے بارشیں بھی اتریں گی اور سارے مسائل مسلمانوں کے حل ہو جائیں گے۔ بھائیو، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، ان کی غلامیاں تسلیم نہیں کرنی، یہ ہے اصل معاملہ۔ میں نے بنیاد آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ان لوگوں کی محنتیں اور قربانیاں جنہوں نے آج ٹکر لے لی ساری دنیا کفر سے، یہودیوں صلیبیوں سے، میدان سجا دیے اپنے خون پیش کر کے، پسینے بہا کے، جنہوں نے آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے کھڑا ہونا گوارا کر لیا۔ وہ بچے محنتیں کرنے والے، وہ جوان بھاگ دوڑ کرنے والے، وہ ان راستوں پہ چلنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے اور اللہ آزمائشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ مدد آسمانوں سے نازل فرمائے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں غالب آ جائے اور کفر کے حلقے ٹوٹ جائیں، کفر کا زور ٹوٹ جائے، ہماری جانیں، ہمارے مال اللہ کے کام آ جائے، اس کے دین کے لیے قربان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دے۔ وآخر دعوانا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔